بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. میں اس پروگرام میں اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین اور تمام مسلمانان جہان جہاں کہیں بھی ہیں, خداوند عالم آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر گوشے میں, زندگی کے ہر میدان میں آپ کو ہر طریقے سے کامیاب فرمائے. اور ناظرین محترم, جہاں تک آپ کے اپنے پروگرام کی بات ہے یعنی تاریخ اسلام, تو اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے متعلق, اور ہمارے محقق نے گزشتہ ہفتے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں حقیقت بعثت پر روشنی ڈالی تھی. آج جو ہمیں اپنی گفتگو کرنی ہے تو وہ ہوگی کہ بعثت کی اہمیت تاریخ, قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے. اور آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پھر اپنے اس عظیم محقق کو دعوت دی ہے جن کا تعلق سرزمین کشمیر سے ہے, اور گزشتہ ہفتے بھی جن سے آپ نے استفادہ کیا تھا اور جن کے مطالب سے آپ مستفیض ہوئے تھے. میری مراد ہے جناب مظفر حسین صاحب. تو آئیے ہم پہلے جناب سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ ایک بار پھر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.
میں بھی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی جناب, جیسے کہ میں نے بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی حضور کی بعثت کے متعلق, اور گزشتہ ہفتے آپ نے جو گفتگو کی تھی وہ حقیقت بعثت کے بارے میں تھی. آج میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ بعثت کی اہمیت کے بارے میں چونکہ گفتگو کرنی ہے تو ہم گفتگو شروع کرتے ہیں نہج البلاغہ سے. تو نہج البلاغہ میں امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت کے اسباب اور علل جو ہو سکتے ہیں, علتیں جو بعثت کی ہو سکتی ہیں, ان کی طرف کیا یعنی اشارہ کیا ہے, کیا بیان کیا ہے مولائے کائنات نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ناظرین محترم جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کے بعد جی عظیم اور مقدس ترین کتاب ہے.
بے شک
ایک ایسی کتاب ہے جی جس نے فصاحت و بلاغت کے میدان میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے.
بے شک
ایک ایسا کلام ہے جو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق ہے.
بے شک
یعنی ایک ایسا کلام ہے جی جو خالق کے کلام سے کم تر ہے لیکن مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. اسی کتاب میں, اس عظیم اور مقدس کتاب میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بعثت کے بارے میں ایک مفصل گفتگو بیان فرمائی ہے حضرت علی علیہ السلام نے.
جی
یعنی اگر ہم موضوع تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کیونکہ جی اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں جی نہج البلاغہ قرآن مجید کی تفسیر ہے
جی
یعنی موضوعی تفسیر ہے. لہذا قرآن مجید میں ایک موضوع جو وہاں پہ آیا ہے وہ بعثت ہے. لہذا اس کی جو تفسیر ہے, اس کی جو تفصیل ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہے.
جی
لہذا اگر ہم اجمالی طور پر اس موضوع پہ
جی
ایک جائزہ لیتے ہیں جی کہ کیسے اور کیفیت کیا ہے, اس بعثت کے پیچھے
جی
کون سے عوامل ہیں
جی
کون سے اسباب ہیں
بے شک
جن کی وجہ سے یہ بعثت وقوع پذیر ہوئی
بے شک
تو سب سے پہلے جب ہم اس بعثت کے حوالے سے نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں
جی
تو حضرت علی علیہ السلام نے بعثت کو محور قرار دے کر معاشرے کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. یعنی کیسے
جی
یہاں جو یہ تقسیم ہو رہی ہے یہ تاریخی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی تفسیر
جی بالکل
سوشیالوجی جو تفسیر ہے
جی
اس حوالے سے یعنی اس زمانے میں جو خصوصیات اس معاشرے میں جو تھی اس حوالے سے یہ تقسیم ہے
جی
ایک معاشرہ تین طرح سے تقسیم ہے یعنی معاشرے کی تین قسمیں ہیں
جی
ایک وہ معاشرہ جو بعثت سے پہلے تھا
جی
جس کو ہم عصر جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں
جی
یہ ایک قسم ہے
جی
ایک حصہ ہے اس معاشرے کا
جی
ایک معاشرہ ہے جو عصر بعثت میں تھا
بعثت کا جو زمانہ تھا
دوران بعثت جو تھا
جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا
ہاں جس وقت رونما ہوا یہ واقعہ
جی
لہذا اس معاشرے کو ہم عصر شکوفائی کے نام سے یاد کرتے ہیں
عصر شکوفائی
یعنی عصر شکوفائی سے کیا مراد ہے
جی
یعنی اس وقت انسان کی جو خصوصیات تھی
جی
اخلاقی خصوصیات
جی
یا دوسری خصوصیات وہ نشو نما پا رہی تھی
ہاں بالکل
لہٰذا اس اعتبار سے یہ تعبیر میں نے کہیں یہ تعبیر نہیں دیکھی لیکن نہج البلاغہ سے یہ الہام لے کے
جی
کہ اس معاشرے کو ہم عصر
شکوفائی
شکوفائی کے نام سے یاد کرتے ہیں
بالکل یعنی انسان کی جو استعداد جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں
ابھر کر سامنے اس معاشرے میں اس دورانے میں
بے شک
تیسرا حصہ یا تیسری قسم آپ فرض کریں
جی
جو نہج البلاغہ میں ہیں
جی
عصر بعثت کے بعد والا معاشرہ
بالکل
یعنی اس کو ہم
جی
یاد کرتے ہیں وہ معاشرہ جو جمود کا شکار ہو گیا
بعد والا
معاشرہ عصر بعثت کے بعد
اللہ
یعنی عصر بعثت سے پہلے
جی
وہاں بھی جاہلیت تھی اور عصر بعثت کے بعد
اللہ
وہاں ماڈرن جاہلیت ہے
اللہ اکبر
یعنی جاہلیت موجود ہے
جی
لیکن وہ نئی شکلوں میں نئی
ایک نئے لباس میں
نئے لباس میں
جی بالکل
لہذا یہ تین حصے یا تین معاشرے جو خصوصیات جن کی بیان ہوئی ہے نہج البلاغہ میں
جی
یہاں پہ ہم مفصل گفتگو نہیں کر سکتے ہیں
جی
یہاں پر ہم ایک جائزہ عصر جاہلیت کا یعنی وہ معاشرہ
جی
جو طلوع اسلام سے پہلے
جی
موجود تھا
یعنی بعثت سے پہلے جو معاشرہ
بعثت سے پہلے جو موجود تھا معاشرہ
بالکل بالکل جی
تو خود یہ جاہلیت بعض یہ جو مطالعہ کرتے ہیں وہ فرض کرتے ہیں شاید یہ عصر بعثت عصر جاہلیت کا یہ جو کہتے ہیں عصر جاہلیت
جی
یہ خاص کسی زمانے سے مخصوص ہے
بالکل
وہ بھی یہ تصور کرتے ہیں کانسیپٹ یہ ہے کہ پیغمبر سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں یہ خصوصیات تھیں
جی
لہذا وہ اسی کو عصر جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں
جی
لیکن اگر ہم دقیق اور اس کے عمق میں گہرائی میں جائے تو جی عصر جاہلیت ہر زمانے میں ہے
وہ جیسے گزشتہ ہفتے آپ نے ایک بہت اچھا یعنی اشارہ کیا تھا کہ بعثت ہر زمانے میں ہو سکتی ہے
ہر زمانے
کی ضرورت ہے
ضرورت ہے لہذا اس طرف سے بھی ہے عصر جی جاہلیت بھی ہے
بالکل صحیح
اگر عصر جاہلیت نہ ہو
جی
تو وہاں پہ پھر بعثت ہے
بے شک
لیکن جاہلیت کا معنی جو کیا جاتا ہے
جی
اس سے وہ اشتباہ کرتے ہیں
جی
یعنی غلط تفسیر کرتے ہیں
جی
عصر جاہلیت مختصر الفاظ میں
جی
یعنی جب انسان انسانیت کے حدوں کو پار کرتا ہے
اللہ اکبر بے شک
اور اپنی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے
جی
تو وہ عصر جاہلیت میں داخل ہو جاتا ہے
جی بالکل
یہ عصر جاہلیت ہے
بے شک
یا ایک عظیم جو مفکر ہیں مصر کے ناظرین محترم جانتے ہیں
جی
شہید قطب علیہ رحمہ
ہاں شہید قطب بے شک
فرماتے ہیں اپنی کتاب میں معاشرے کی دو تقسیم کرتے ہیں
جی
ایک اسلامی معاشرہ ایک جاہلی معاشرہ
جی
پھر بہترین انداز سے تفسیر کرتے ہیں خلاصے میں بیان کرتا
جی
ہوں
بالکل
یعنی عصر اسلامی معاشرہ کون سا معاشرہ ہے اور جاہلی معاشرہ کون سا معاشرہ ہے
بالکل
تو فرماتے ہیں اسلامی معاشرہ اس معاشرے کو ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اسلام کی تعلیمات عملی ہوں
یہاں پہ
اعتقاد انسان کی زندگی میں ہوں
جی بالکل
جہاں پر اخلاقیت انسان کی زندگی میں ہوں
بے شک
جہاں پہ احکام انسان کی زندگی میں ہوں اس کو ہم
اسلامی
معاشرہ کہتے
ہیں یعنی جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے
عمل کیا جائے عملی جامہ
پہنایا جا رہا
ہے
بالکل بالکل
یہ اسلامی معاشرہ ہے
جی
اس کے برعکس جاہلی معاشرہ ہے جہاں پہ مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں ہو رہا ہے.
اللہ اکبر. بالکل.
لہذا اس تعبیر کے مطابق
جی
ہم کہہ سکتے ہیں
وہ جاہلی معاشرہ,
جاہلی معاشرہ, چاہے وہ اس زمانے کے ساتھ,
بالکل,
چاہے اس زمانے کے, چاہے 100 سال بعد ہو, یہ اگر یہ خصوصیات نہ ہوں تو
بڑا لطیف اشارہ ہے کہ واقعا اگر تعلیمات اسلامی پر عمل ہو رہا ہے تو اسلامی معاشرہ ہے,
اسلامی معاشرہ,
اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو چاہے وہ بعثت سے پہلے ہو یا آج بعثت کے 1400 سال بعد ہو, اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ جاہلی
معاشرہ کہلاتا ہے.
جی بے شک.
لہذا یہ کوئی فرض نہ کرے کہ ہم اس وقت جاہلیت کے اس زمانے سے گزر گئے ہیں.
جی
نہیں, اس اعتبار سے ہر زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہو سکتا ہے.
جی بالکل بالکل.
لیکن ہم یہ جو آپ نے سوال فرمایا,
حضور کی بعثت جن چیزوں سے انسانیت کو رہا کرنے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے واقع ہوئی تھی, اگر انسان آج بھی ان مصیبتوں میں, ان جہالتوں میں مبتلا نظر آئے تو ظاہر ہے کہا جائے گا کہ بعثت نہیں ہوئی,
بعثت نہیں,
وہی جاہلی معاشرہ,
وہی جاہلی معاشرہ ہے.
بالکل
صحیح تعبیر ہے آپ کی.
جی
تو ذمہ داری کیا ہے ہماری یہاں پہ؟
جی
یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں ہو رہا ہے
جی
تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
جی
ہماری نہیں بلکہ معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے؟
بالکل, ہم سے مراد یہ نہیں کہ ہم محقق,
ہم
یعنی تمام جتنے بھی ہیں,
جتنے بھی افراد ہیں, تو ذمہ داری کیا ہے, اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟
بے شک.
تاکہ ہم اسلامی معاشرہ کو عملی کریں.
بے شک.
تو جس طرح سے قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے
جی
وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم,
ان اللہ
لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم.
بے شک.
یعنی جب تک کوئی قوم, معاشرہ
جی
اپنے حالات کو نہ بدلے تب تک ان کی حالات نہیں بدل سکتی.
بے شک.
لہذا یہ خود ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم کوشش کریں,
ہم کوشش کریں کہ اسلامی معاشرہ میں
وجود میں وجود آئے. بے شک.
اسی کی آرزو انبیاء کو تھی.
بے شک.
اور اسی کی آرزو اولیاء اوصیاء کو تھی.
جی بالکل, بجا فرما رہے ہیں.
لیکن یہاں پہ آپ نے جو سوال کیا
جی
کہ علل و اسباب کیا ہیں,
جی
نہج الباغ میں علل و اسباب بعثت کے کیا ہیں؟
جی
تو یہاں پہ
آپ اگر مجھے اجازت دیں تو ہم, چونکہ اب ہمارا یہ اہم سوال, یہ تو اب ایک تمہید تھی, مقدمہ تھا, لیکن اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے محقق نے کس طریقے سے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ جاہلی معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے, اسلامی معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے, اور اب ہم اس کے علل اپنے محقق کی زبان سے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں سحر ٹی وی, اور یہ ہے پروگرام تاریخ اسلام, اور ہمارے محقق گفتگو کر رہے ہیں بعثت کی اہمیت پر. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ فرما رہے تھے کہ مولائے کائنات نے جو علل بیان کی ہیں بعثت کی وہ کیا ہیں، اسباب اس کے کیا ہیں؟ جی
بعثت کی نہج اللہ اگر میں جی خود جو علل و اسباب حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہیں
جی
بہت زیادہ ہیں
جی،
یہاں پہ میں اختصار کے ساتھ
جی
ان کی طرف اشارہ کروں گا
جی۔
بعض علت یا اسباب وہ ہیں اعتقادی
جی،
بعض علت اجتماعی ہیں اور بعض علتیں اخلاقی ہیں
جی۔
تو یہاں پر ہم سب سے پہلے وہ علتیں وہ اسباب جو اعتقادی ہیں
جی
ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں،
یعنی جن کا انسان کے اعتقاد
اعتقاد سے تعلق ہے،
عقیدے سے تعلق،
عقیدے سے تعلق ہے
جی۔
تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں
جی،
ناظرین محترم بھی جانتے ہیں
جی،
طلوع اسلام سے پہلے
جی
مختلف مذاہب
جی
موجود تھے،
بے شک
کہیں پہ سورج کی پرستش ہو رہی تھی
جی،
کہیں پہ ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی
جی، بالکل
کہیں پہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا
بے شک
وہ بت پرستوں کے پیچھے تھا، یعنی ان کا سجدہ کرتا تھا،
بتوں کا سجدہ کرتا تھا جی۔
لیکن یہاں پر ہم حضرت علی علیہ السلام نے
جی
جو نقشہ کھینچا ہے، جو تصویر کشی کی ہے
جی
اس زمانے میں اعتقادی حوالے سے
جی
یہاں پہ ناظرین محترم کے لیے بیان کریں گے جی۔
بسم اللہ
تو سب سے پہلے ہم خطبے اول میں
جی
پہلے ہی خطبے میں نہج البلاغہ میں مفصل طور پر بعثت کا
جی
یہ مسئلہ بیان کیا
جی
حضرت علیہ السلام نے، تو ان الفاظ میں اس معاشرے کے جو اعتقادات تھے
جی
ان کی طرف اشارہ کیا ہے
جی۔
فرماتے ہیں واہل الارض یومئذ ملل متفرقہ، یعنی اس وقت
جی
بعثت سے پہلے طلوع اسلام سے پہلے اہل زمین متفرق مذاہب و احواء منتشر خواہشات
جی
و ترائق متشتتہ اور مختلف راستوں پر گامزن تھے، مختلف مذاہب
جی
منتشر خواہشات
بالکل
اور مختلف راستوں پر گامزن تھے
جی
و ترائق مشبہ بین لا، یعنی طریقے مختلف تھے، تو یہاں پہ بیان فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام السلام
جی
وہ طریقے کیا تھے، وہ مختلف جی راستے کیا تھے، بین مشبہ للہ بخلق، یعنی بعض خدا کو مخلوقات سے تشبیہ دے دیتے
جی،
او ملحد فی اسمہ
جی
کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے تھے۔
اللہ
ابھی میں وضاحت کروں گا کہ بگاڑنے سے کیا مراد ہے
جی،
او مشیر الی غیرہ کچھ خدا کو چھوڑ کر
جی
دوسروں کے پیچھے جاتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے تین گروہوں کی طرف اشارہ کیا ہے
جی
اعتقادی حوالے سے۔ ایک پہلا گروہ جو ہے وہ مشبہ للہ بخلقہ، کیا مراد ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو مخلوقات کی صفات کو خدا کے لیے ثابت جانتے تھے،
یعنی خدا کو مشابہ قرار دیتے،
مشابہ یعنی انسان جسم رکھتا ہے،
خدا بھی جسم رکھتا ہے جی،
انسان کی زبان ہے، خدا کی زبان ہے،
اللہ
انسان کے اعضاء و جوارح ہیں تو خدا کے بھی ہیں
جی۔
یہ ایک گروہ تھا یعنی مشبہ للہ بخلقہ
جی،
اشارہ قرآن مجید بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے
جی،
کہاں پہ
جی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، یہود یہ کہتے تھے
جی
کہ عزیز جو پیغمبر تھے
جی
وہ خدا کے بیٹے ہیں، وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، نصارہ یہ کہتے تھے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں
جی،
یعنی خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن نے اس کی تردید کی ہے،
بے شک
اس میں خدا کا بیٹا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ہیں
جی بالکل۔
لہذا یہ ایک گرو تھا عصر بعثت سے پہلے
جی۔
دوسرا گرو جو اس خطبے میں جس طرف مولا متقین نے حضرت علی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، او ملحد فی اسمہ، اللہ مجلسی اس کی تفسیریں فرماتے ہیں
جی.
یعنی وہ خدا کے جو اسما ہیں، صفات ہیں، جو شایان شان نہیں تھے خدا کے لیے
جی،
خدا پر اطلاع کرتے تھے
جی،
یا وہ صفات جو خدا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے،
ان کی نسبت دیتے،
نسبت دیتے تھے خدا کی طرف، منسوب کرتے تھے
جی بالکل.
اور تیسرا گروہ،
آپ اگر مجھے اجازت دے تو دو گروہ آپ نے بیان کیے، تیسرا گروہ سے پہلے ہمارے ایک مہمان فون پر موجود ہیں، ہم ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہمارے محقق کس طریقے سے بعثت کے موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور آج ہم نے فون پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے جن مہمان کو دعوت دی ہے ان کا نام نامی ہے سید ظاہر عباس زیدی صاحب، اور آپ کا تعلق سرزمین پاکستان سے ہے. آئیے ان سے بھی ہم بعثت کے حوالے سے ایک سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سب سے پہلے میں اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. جی میرا سوال ظاہر صاحب یہ ہے آپ سے کہ دیکھیے بعثت کے موضوع پر ہماری گفتگو ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بعثت کیا صرف ایک واقعہ تھا جو ایک زمانے میں ہوا اور ختم ہو گیا؟ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، دوسروں کو سنائیں، یا بچوں کو قصے کے طور پر سنائیں، یا ہمارے یعنی ہر زمانے میں بعثت کی ضرورت ہے؟ کیا آج بھی بعثت ہو سکتی ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے.
ضرور انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں سہار ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ بندہ حقیق کو انہوں نے معرفت الہیہ کے بیان کے لیے موقع فراہم کیا
جی.
اور جو سوال آپ نے فرمایا ہے واقعا
جی،
بعثت ایک واقعہ نہیں ہے کہ جو گزر چکا ہے، اب فقط ہم کہانیوں کی طرح آ کر اپنے بچوں کو اور اپنے
جی
جو ہم بستگان ہیں ان کو آ کر بیان کریں فقط
جی،
بلکہ بعثت کا واقعہ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے
جی.
اس واقعے سے انسانیت کو ایک نئی راہ اور نئی ڈگر سے واقفیت حاصل ہوئی
جی، بے شک.
ایسی راہ کے اگر اس پر دنیا کے انسان گامزن ہو جائیں
جی،
تو انسانیت کی تمام مطلوبہ فطری اور قدرتی خواہشات اس پر چل کر پوری ہو سکتی.
بے شک
ہمیں بعثت کو ایک خاص قوم و قبیلے اور زمانے میں محصور نہیں کرنا چاہیے
جی،
کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جی
تمام بشریت اور جی تمام زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں.
بے شک
بعثت کے ذریعے جو اصول زندگی خدا نے انسان کی ابدی سعادت کے لیے بنائے ہیں
جی،
وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں.
بے شک
عصر حاضر کو ان اصولوں کی زیادہ ضرورت ہے.
بے شک
اس کی دلیل بیان کر سکتا ہوں، بدون دلیل نہیں ہے کہ عصر حاضر کو ان اصولوں کی زیادہ ضرورت
جی
ہے. عصر حاضر اور عصر جاہلیت کے اندر اگر مقایسہ کیا جائے تو آپ کو بہت ساری مماثلت نظر آتی ہے وہاں پہ
جی.
عصر جاہلیت میں جنگ و جدال، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت عام تھی
جی،
اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا
جی.
لیکن آج بھی یہ خصوصیات اگر آپ دیکھیں عصر جدید کے اندر یہ خصوصیات ایک ماڈرن شکل اختیار کر چکی ہیں
جی،
اور ماڈرن صورت میں یہ جو ہے آگے چل رہی ہیں، لہذا پھر سے بعثت کی اشد ضرورت کا احساس ہوتا ہے.
بے شک
عصر حاضر میں مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ بعثت کی ضرورت اس لیے ہے
جی
کہ پوری دنیا میں
جی
مسلمان مختلف قسم کے بحرانوں میں گرفتار ہو چکے ہیں. یہ تو
جی
تمام ناظرین اپنے ٹی وی کے اوپر جو خبریں سن رہے ہیں معلوم ہے ان کو کہ مسلمانوں
جی
کی موجودہ مشکلات کی بنیادی وجہ پیغمبر
جی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے دوری ہے.
بے شک
دشمنان اسلام و مسلمین نے جو المیہ آج مسلمانوں کے خلاف برپا کیا ہے
جی،
کیا اس کو عصر حاضر کے انسان کی جہالت، خود غرضی اور وحشت کے علاوہ کوئی اور نام دیا جا سکتا
بے شک
ہے؟
بجا
بلا شبہ دنیا کو انسانیت اور
جی
معرفت کے دائرے میں
جی
ایک نئے انقلاب اور تغییر کی ضرورت ہے.
بے شک
وہ انقلاب جو 1400 سال قبل خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا
جی،
اور جس کے رہنما پیغامات آج بھی اضطراب اور بے چینی کے شکار انسانوں کو عدل و انصاف اور اخلاق کی راہ دکھا سکتے ہیں
جی،
اس کے پیغامات میں ہمیشہ زندگی اور تازگی موجود رہی ہے.
بے شک
بس مختصر میں یہ کرتا ہوں، اپنا آخری جملہ یہ بیان کرتا ہوں کہ اگر تمام مسلمان بعثت
جی
کے پیغامات کے پرتو میں زندگی گزارنے کا عہد کر لیں
جی
تو نجات اور راستگاری اور کامیابی ان کے قدم چومیں گی
انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ہم بہت شکر گزار ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے عظیم محقق نے اس مطلب کو واضح کیا کہ بعثت صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی بلکہ آج بھی ضروری ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے تمام جو مسلمانوں کے انقلابات ہیں اور جو کوششیں ہیں ان کے لیے، تاکہ خداوند عالم اپنی رحمت اور اپنے لطف سے ان تمام انقلابوں کو کامیاب کرے، اور وہ جو ایک یعنی سب سے بڑا انقلاب ہے جو ہمارے زمانے کے امام کا انقلاب ہے اس سے ان کو ملائے انشاءاللہ۔ تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔
مرحبا يا خير داء،
قد لبثنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاب، ربنا صل على من حل في خير البقاء،
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، أنت شمس
من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين،
ناظرین محترم پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام میں، اور آئیے آپ اور ہم مل کے پھر اپنے محقق کے محضر میں چلتے ہیں اور ان سے پھر بعثت کے حوالے سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی مولانا، جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ تین گروہ مولا کائنات نے بیان کیے تھے، تو یہ تیسرا گروہ ابھی رہ گیا تھا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے۔
تیسرا گروہ جس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام،
جی
وہ ہے او مشیر الی غیره، یعنی یہ وہ لوگ تھے
جی
جو خدا کے علاوہ
جی
دوسری جو چیزیں ہیں
جی
ان کو مستقل ان میں تاثیر کے قائل تھے۔
ہاں بالکل،
مثلا ثانویت،
ہاں
دو خالق کے قائل تھے
جی،
یا بت پرست لوگ،
یعنی دو خدا کے قائل،
دو خدا کے قائل تھے
جی،
یا بت پرست جی وہ بت کے تاثیر کے قائل ہیں۔
ہاں بالکل، یعنی خدا کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ بھی اس میں مؤثر ہے،
مؤثر ہیں،
یعنی مل کے مختلف کائنات بنائیں گے، مختلف
خداؤں کے قائل ہیں
جی جی بالکل،
یعنی تاثیر کے لحاظ سے کسی میں 10% کسی میں 20% یعنی قائل ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی تاثیر ہے،
مدد کی ہے خدا کی انہوں نے۔
بعض خدا کو مانتے تھے
جی،
قیامت کا انکار کرتے تھے، یعنی وہ صرف اسی یہ جو زندگانی ہے یہ جو دنیا ہے
جی
اسی کو سب کچھ سمجھتی تھی،
یعنی خدا کو مانتے تھے اس اعتبار سے کہ اس نے بنایا ہے،
بنایا
لیکن
ہے
ختم کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے کہ
نہیں
بنا دیا چھوڑ دیا،
وہ قائل ہی نہیں تھے کہ مثلا آخرت بھی ہے،
جی جی بالکل،
دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے
جی۔
قرآن مجید نے
جی
اس مطلب کی طرف
جی
اس آئے مبارک میں اشارہ کیا ہے
جی،
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یحلکنا الی الدہر، وہ لوگ یہ کہتے تھے
جی
کہ صرف زندگانی دنیا ہے اور اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم مرتے ہیں،
سب کچھ یہی ہے،
اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے.
وما
یحلکنا الا الدہر.
بالکل.
یہ تین گروہ تھے جو اعتقادی حوالے سے، اعتقاد کے حوالے سے
جی
جن میں یہ مشکل تھی. لہذا ان حالات میں
جی
جہاں بھی یہ حالات ہو جائے
جی
تو وہاں پہ بعثت کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے.
جی بہت شکریہ. اب میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آج ہمارا پہلا سوال ہی بہت ہو گیا، سوالات میں نے بہت بنائے تھے کہ میں بہت سے سوالات پہ آپ سے استفادہ کروں گا. اب ایک سوال میرا یہ ہے بہت اہم، دیکھتے ہیں ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہے، کہ جو یہ واقعہ بعثت، اتنا عظیم واقعہ، تاریخ کی روح سے کس طریقے سے رونما ہوا، آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے.
بہت ہی اچھا سوال ہے، تاریخی سوال ہے.
جی
تاریخی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا اس پر
جی،
کیونکہ بعثت کا واقعہ
جی
کیسے رونما ہوا
جی
بہت کچھ لکھا گیا،
اور یہ بہت اہم موضوع ہے جو مطالب رہ جائیں گے اس واقعے سے متعلق. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے
انشاءاللہ گفتگو کریں گے
جی،
لیکن جتنا ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم گفتگو کریں گے
جی. بالکل.
تو جب ہم تاریخی نقطۂ نگاہ سے
جی
بعثت کو دیکھتے ہیں
جی
تو وہاں پہ یہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے
جی
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جی
جب ان کی عمر 40 سال کے نزدیک ہوئی
جی
تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں زیادہ جایا کرتے تھے.
ہاں پہلے سے بھی جاتے تھے جی،
پہلے سے بھی جاتے تھے، لیکن جو ہی 40 سال نزدیک ہوئے ان کی عمر مبارک
جی
تو وہ زیادہ جانے لگے غار حرا میں
جی.
تو ایک دن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جی
اس غار میں تشریف فرماتے
جی
تو ایک آواز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں آئی
جی.
تو پیغمبر اسلام نے دائیں بائیں دیکھا تو کسی کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا
جی.
تو دوسری دفعہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر دیکھے تو ایک نورانی مخلوق پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر پڑتی ہے
جی.
وہ شخص کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام.
بے شک.
تو حضرت جبرائیل، تاریخی نقطۂ نگاہ سے میں عرض کر رہا ہوں
جی جی بالکل.
تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل
جی،
تو حضرت جبرائیل یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اقرا، اے محمد پڑھو
جی.
تو پیغمبر یہاں پہ تاریخی جو
یعنی اس بات میں ہم پھر گفتگو کریں گے، آپ فی الحال جو تواریخ نے اس کو بیان کیا اس کے ذیل میں آپ
جی. تو یہاں پہ پیغمبر
جی
جواب میں یہاں پہ کہتے ہیں ما انا بیکارن یا لست بیکارن یا ما اکرا، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں.
اچھا یہ یعنی روایت ہے،
یہ روایت ہیں جو کتابوں میں نقل ہوئی ہیں
جی.
بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر نے صرف یہ کہا ما اکرا، میں کیا پڑھوں
جی،
لیکن اکثر یہی ہے لست بیکارن، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پھر جب پیغمبر یہاں پہ یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بعد جبرائیل حضرت رسول اکرم کو اپنی آگوش میں لیتے ہیں، آگوش میں لے کر پیغمبر کو دباتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں. تو یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احساس کرتے ہیں کہ اب روح نکلنے والی ہے.
اللہ اکبر.
تین دفعہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو فیض یہی کہتے ہیں، اور آخر میں پھر جبرائیل وہاں پہ یہ عرض کرتے ہیں یا محمد اقرا بسم ربک الذی خلق آخر تک،
یعنی جو پہلی پانچ آیتیں ہیں،
پہلی پانچ آیتیں جو سورہ علق کی ہیں.
بالکل.
پھر یہاں پر پیغمبر
جی
ان کی تلاوت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد
جی
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جاتے ہیں
جی.
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان سے فرماتے ہیں
جی
کہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں
جی
تو مجھے اضطراب اور خوف کا احساس ہوتا ہے.
جی بالکل.
تو یہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ تو خدا کے امین ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ رابطہ برقرار کرتے ہیں.
مجھے اجازت دیجیے، ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک وقفہ ہمیں لینا پڑے گا. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہمارے محقق تاریخ کی روح سے جو واقعی بعثت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین محترم، آئیے پھر ہم اپنے محقق سے اس واقعے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. جی آپ ابھی فرما رہے تھے جو واقعہ، یعنی ابھی روایت آپ بیان کر رہے ہیں کس طریقے سے تواریخ میں نقل ہوا ہے. جی اس کو آپ کے وہ جناب خدیجہ کے پاس آتے ہیں
تو حضرت خدیجہ یہی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو خدا کے نبی ہیں،
جی
اس میں خیر اور برکت کے سوا کچھ خدا کچھ نہیں چاہتا ہے،
بے شک،
یعنی اس میں آپ کے لیے خیر ہے. پھر حضرت خدیجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پھر جاتے ہیں نوفل کے پاس.
جی
تو ان سے یہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں.
جی
تو وہاں پہ وہ نوفل جو مسیح عالم ہوتا ہے،
جی
وہ پیغمبر کو بشارت دیتے ہیں،
جی
کہ بشارت ہو آپ کو، بشارت ہو آپ کو، جی آپ حضرت موسیٰ کی طرف صاحب شریعت،
ہاں ان کی طرح سے آپ
ان کی طرح صاحب شریعت ہوں گے.
جی بالکل،
آپ مرسل، انشاءاللہ مرسل ہیں،
جی
یعنی ان کی وہ جو پیشن گوئی کے مطابق وہ
نبی مرسل ہیں، خدا کی طرف سے،
خدا کی طرف
بن کے آئے ہیں. جی
لہذا آپ کو آئندہ جہاد، آپ آئندہ جہاد کے لیے قیام کریں گے.
جی
پھر وہ مسیح عالم،
جی
ورقہ بن نوفل،
جی
وہاں پہ یہ آرزو کرتے ہیں پیغمبر کے ساتھ، یاد کرتے ہیں کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا،
جی
میں آپ کی حمایت کروں گا.
آپ معاف کیجیے گا، یہ تاریخی واقعہ ہے. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہمارے محقق نے کس طریقے سے یہ واقعہ صرف بیان کیا ہے. اب اس کے اوپر ہم بحث کریں گے عقلی اور نقلی طریقے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک. آپ اپنی آراء اور تجاویز ضرور بھیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.